السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا اہل علم یہ طالبات کے لیے خوش آمدید. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی علم کی تلاش میں آتا اسے ویلکم کرتے, اور آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کچھ لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے تو تم بھی میری وصیت کے مطابق انہیں خوش آمدید کہنا, اہلا وسہلا مرحبا. طالب علموں کے لیے خوش آمدید ویلکم کیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اور ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, یعنی تعلیم الفقہ یا فقہ العبادہ, اس کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکوں, اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی یہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اتنے لوگوں میں سے چن کر وہ آپ کو یہاں لے آیا, ورنہ اور بہت سارے لوگ ہوں گے دنیا میں یا آپ کے شہر میں خود, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق بخشی, آپ کے دلوں میں اس بات کا شوق ڈالا کہ آپ لوگ اس علم کی تلاش میں آج یہاں بیٹھے ہیں. الحمدللہ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی چیزیں, ایسی آسانیاں پیدا کی ہیں الحمدللہ, ایسے ہمیں سورسز دیے ہیں جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا کم ہے, کہ ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے آج علم حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں جو ہمارے علماء تھے, کہ ان لوگوں نے کتنی صعوبتوں, کتنی مشکلات, کتنی تکلیفوں سے علم حاصل کیا. ان لوگوں کو اونٹوں پر سفر کرنا پڑا مہینہ مہینہ بھر, بھوکے پیاسے, گرمی کی شدت, کبھی سردی کی شدت, کبھی بعد صحرا میں اندھیرا, نہ کوئی لائٹ, نہ کوئی راستے آسان, اور نہ ہی ہمارے جیسی ایئر کنڈیشن کار یا اتنی تیز بھاگنے والی گاڑیاں یا بائک, ان کے پاس کوئی بھی سہولت ہی نہیں تھی. لیکن ماشاءاللہ وہ لوگ علم کے شوقین تھے اور انہوں نے اپنے اس علم کے شوق کو پورا کیا. اور آج ہم اپنے گھر بیٹھے بیٹھے صرف اپنے موبائل آن کر کے اپنی آرام دہ چیئرز یا صوفوں پر بیٹھ کر اس علم کو حاصل کر رہے ہیں, تو اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہ ہمیں سواری کے لیے پیسے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں, نہ ہمیں ٹریول کرنا پڑ رہا ہے. الحمدللہ ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ اس علم کی تلاش کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے تمام اورنگ آباد کے انچارجز کو اور اسپیشلی زہرا کو کہ جنہوں نے اس طرح سے ارینج کیا. یہ سمجھیے کہ ہمارا یہ سیشن, یعنی جو تعلیم الفقہ کا سیشن ہے, ایکچولی ہمارا ایک طرح سے انٹریکٹیو سیشن رہے گا, اور اس میں خاص طور سے ہمیں اپنی تربیت پر اور تزکیے پر زور دینا ہے کہ ٹھیک ہے ہم علم تو حاصل کریں گے, لیکن اس علم کو اپنی روح کی گہرائیوں تک اتارنا ہے, اس کو اپنے عمل میں ڈھالنا ہے. ہمارا کردار اتنا پاکیزہ, ایسا اعلیٰ کردار ہو کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ ہیں قرآن پڑھنے والے. تو بس یہی سمجھیے, کیونکہ علم تو بہت سارا حاصل ہو جاتا ہے, اصل چیز ہے اس پر عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کردار کو روشن کرنے والا بنائے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کورس کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم تعلیم الفقہ کی اہمیت پر بات کریں گے کہ یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ آج بیٹھے ہیں تو اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. میں نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 22 کا انتخاب کی ہوں, 122 کا, وہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور پھر اسی ہم فقہ کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ توبہ میں فرماتا ہے, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ترجمہ ہے, اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. لِيَتَفَقَّهُوا, دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ کافرانہ روش سے باز آ جائیں یا پلٹ آئیں۔ تو الحمدللہ آپ اپنے شہر سے نکل کر آئے ہیں چند لوگ، اب آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ ساری باتیں بتائیں جو آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے لیتفقہوا، تاکہ وہ فقہ حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں۔ فقہ، یہ بات آپ سب تعلیم القرآن ماشاءاللہ آپ لوگ کمپلیٹ کیے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ فا قاف ہا فقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کی جو نارمل معنی بنتے ہیں سمجھ بوجھ، یہ کسی چیز کو سمجھ جانا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے اللہ تعالیٰ میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور لیفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، یعنی سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ اب یہ دین کی سمجھ یا فقہ کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں پر علم کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر تفقہ کی بات کی گئی ہے، اور تفقہ یعنی فقہ یعنی سمجھ بوجھ اور سمجھداری یا فہم دراصل علم سے ایک اونچا درجہ ہے، یعنی تعلیم ایک الگ چیز ہے اور دین کا فہم، اس کی سمجھ بوجھ الگ چیز ہے، یہ ایک اور لیول آگے ہے ایسا سمجھیں۔ تو الحمدللہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ لوگ ماشاءاللہ اس فقہ کی طرف آ رہے ہیں، اس دین کی سمجھ بوجھ کی طرف آ رہے ہیں، اس ایک لیول سے اب اگلے لیول کی طرف آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم حدیث دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے حدیث بارہا سنی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کی تعلیم القرآن کے جب آپ کو سرٹیفکیٹس ملیں گے اس میں بھی یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، مَن یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو دین کی سمجھ کہ دین کا مزاج کیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ سیدھا فتویٰ دے دیا حلال حرام نہیں، ہمارا دین ہمیں ایسی باتیں نہیں سکھاتا، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے، ہمارا دین اتنا شدت پسند نہیں ہے، تشدد والا دین نہیں ہے ہمارا، بلکہ ہمارا دین الحمدللہ بہت آسان ہے، ہر ایک کے عمل کرنے کے قابل ہے، ہر کوئی اس سے ڈیل کر سکتا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیوں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فقہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات تو دین کا علم حاصل کرنا یعنی فقہ کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے فرض بن جاتا ہے، یعنی بعض حالات میں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے اور بعض حالات میں اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ہی ایسے ہونے چاہیے جو فقہ یعنی دین کی سمجھ رکھتے ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ہماری عبادات قابل قبول ہی نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں سارے مسائل کا علم نہ ہو جائے جس پر ہماری عبادات کے قبول ہونے کا انحصار ہے۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آپ لوگوں کو جو بھی ڈاؤٹ رہے گا انشاءاللہ ہم لوگ آخر میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویسے بھی روزانہ کی جو ہماری کلاس رہے گی، یعنی ہر ہفتے کی جو ہماری ویکلی کلاس رہے گی، یعنی میں ایک چیپٹر آپ لوگوں کو کوئی پڑھاؤں گی اور اس کے بعد میں آخر میں آپ لوگوں کو ٹائم دوں گی، آپ کے جو جو ڈاؤٹس ہیں اور جو جو آپ کے کنفیوژنس ہیں وہ سب آپ پوچھ سکتے ہیں اور کھل کر پوچھ سکتے ہیں، کوئی شرمانے کی اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں پوچھنے سے، کیونکہ فقہ کی کلاس میں سب سے زیادہ جو معلومات ہو سکتی ہے وہ سوال جواب سے ہو سکتی ہے، ہاں بس ارریلیونٹ کوشچن نہ ہو۔ تو بہرحال ہم فقہ کی بات کر رہے تھے، ہم اسی کی طرف آتے ہیں اپنے فقہ کی طرف، کہ دین کا یہ علم حاصل کرنا یعنی فقہ کا یہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ علم حاصل کریں، اور آپ اپنا وقت اتنا لگا رہے ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت کو یہاں لگا رہے ہیں، تو آخر اس کا حاصل کیا ہوگا؟ تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ٹھہرے گی، اس سے آپ سنت کے مطابق اپنے اعمال انجام دیں گے، اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اسی بنا پر یعنی یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ایک لیول آگے کا علم ہے کہ دین کے جو بھی معاملات ہیں، امور اور مسائل ہیں، ان کا سیکھنا یہ فرض عین ہے، یعنی جو بیسک نالج ہے اس کا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اس کا سیکھنا۔ اب کچھ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی ڈیٹیل والی اور آگے کی چیزیں ہیں، وہ پھر ہم دیکھیں کہ وہ ہر ایک کو اس کا سیکھنا ضروری نہیں، لیکن یہ بیسک چیزیں ہر ایک پر فرض ہیں. اور ویسے بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ جیسے جمعہ کے مسائل ہیں، اب ہر جمعہ کو تو مسلمانوں کو، جو مسلمان ہیں مرد لڑکے، ان کے لیے تو جمعہ کے جو احکام و مسائل ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. پھر نماز ہم سب پر فرض ہے، نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، اسے کیسے ہم صحیح طریقے سے ادا کریں گے، تو یہ تو ہم میں سے ہر مرد اور عورت سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. پھر طہارت کے مسائل، ہم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے حیض ہو، نفاس ہو، جنابت ہو، تو ہر ایک کو غسل کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، طریقہ کیا ہے، وضو کے لیے کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، وہ سب معلوم ہونے چاہیے. تو اور یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے سامان ہیں، اگر ہم ان باتوں کو نہیں سیکھیں گے تو ہماری جو روزمرہ کی عبادات ہیں اس پر اثر ہوگا اس کا. تو لہٰذا اقامت دین ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ ہم سب پر سیکھنا واجب ہے جب تک کہ ہم یہ دین کا علم نہ حاصل کریں، یعنی فقہ کا علم حاصل نہ کریں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جو علم فقہ ہے یہ بہت ڈیپ اور گہرائی تک جا کر سیکھنا یہ چند لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے بیسک چیزیں سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بہرحال تو جو بھی ہو، اگر ہم یہ سیکھیں گے تو اس میں ہمارا اپنا خود کا فائدہ ہے، اب ہمارا اپنا ہی بھلائی ہے اس میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کی جو لغوی وضاحت ہے، لفظ فقہ فہم، سمجھ اور دانش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود 91 آیت میں فرمایا، قالوا یا شعیب ما تفقہ کثیرا مما تقول ما نفقہ کثیرا مما تقول، کہ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی. تو اس سے یہاں پر بھی فقہ کا مطلب کیا آیا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور اسی طرح سے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے. اور ابھی سورہ توبہ کی آیت ہم نے پڑھی اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے لی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فقہ افقہ اور فقہا بھی اسی سے نکلا ہے. کسی بہت ہی جو علم فقہ جاننے والا شخص ہے اس کو فقیہ کہیں گے، اور فقہ سمجھنے کو کہا جاتا ہے، اور جو فقیہ ہوتے ہیں وہ جاننے والا بہت سمجھدار شخص اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور فقہا فقیہ کی جمع ہے. اور اس کی جو ہم اگر اصطلاحی تعریف دیکھیں، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ایگزام میں نہیں آئیں گے، ہم آج صرف امپورٹنس بات کر رہے ہیں اس کی فقہ کی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو اصطلاحی تعریف اگر ہم دیکھیں فقہ کی، کہ العلم بالاحکام الشرعی العملی المکتسبہ من ادلتیہ الفضیلہ، کہ ایسا علم جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہو جن کا تعلق عمل سے ہو اور جن کو دلائل سے حاصل کیا جاتا ہو. یعنی آج ہم جو بھی آگے فقہ حاصل کریں گے، فقہ کا علم جو ہم حاصل کریں گے، تو یہ کون سا علم ہوگا جس میں شرعی احکام ہمارے زیر ڈسکس ہوں گے، زیر بحث آئیں گے، اور ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہوگا، عمل سے ہوگا. یہ کوئی کتابی بات نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کر کتابوں میں لپیٹ کر رکھ دیں، نہیں، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے اعمال ہوں گے، اور جن کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے گا. یعنی کوئی ایسی سنی سنائی بات نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا یہ کر لو، اس نے کہہ دیا وہ کر لو، نہیں، اس کے اصول ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کی جائے گی، بغیر دلیل کی بات نہیں کی جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم فقہ میں صرف ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جو بندوں کے افعال سے تعلق رکھتے ہوں. یہ بات آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیے. یہ ابھی تین لائن جو پڑھ رہی ہوں اس کو بہت غور سے سنیے گا، کہ علم فقہ میں صرف ان مسائل سے بحث کی جاتی ہے جو بندوں کے افعال سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے جو اعمال ہیں اس سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خرید و فروخت ہے، جرم وغیرہ ہے. اس علم میں ایسے احکام شامل ہیں جو عبادت اور معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے احکام ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم کو پیش آتے ہیں. اس میں ایمان اور عقائد نہیں ہیں. اب دیکھیں، ایمان وہ فکس ہے، عقائد وہ فکس ہیں، فرائض وہ فکس ہیں، لیکن ان عبادات کی قبولیت کیسے ہو اس پر ہم ڈسکس کریں گے. جیسے مثال کے طور پر جو فقہی احکام ہیں تو اس میں چینجز ہو سکتے ہیں، اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، حالات کے لحاظ سے احکام بدل سکتے ہیں، لیکن جیسے جو ہمارے فرائض ہیں وہ تو نہیں بدل سکتے، لیکن فرائض کو کیسے ادا کرنا ہے اس کو یہاں پر ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن ہم فرائض کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ہم کوئی احکام کو چینج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہائے فقہ تو بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، ہم نہیں پڑھتے، یہ تو بالکل میتھ کی طرح ہے. بالکل بھی نہیں، بہت ہی غلط بات ہے. فقہ ہمارے دین کا سب سے خوبصورت سبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ٹاپک کہہ سکتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ، اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے واقعی میں. اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین پرانا اور قدیم ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا دین لیٹسٹ اور جدید ہے الحمدللہ، کیونکہ اس میں پرانی باتوں کو لے کر نہیں چلا جاتا بلکہ آنے والے نئے مسائل، جو نئے دور میں ہم کو دور حاضر میں جو مسائل درپیش ہیں اس کا حل نکالا جاتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں الحمدللہ. تو ہمارے عقائد چینج نہیں ہو سکتے، ہمارے فرائض چینج نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان چینج نہیں ہو سکتا، ہاں لیکن جو معاملات ہیں ہمارے اس میں چینجز ہو سکتے ہیں. جیسے اگر امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی ایک بات میں کچھ چیز کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو امام شافعی کے نزدیک ہو سکتا ہے اس میں وہ ضروری نہ ہو. تو یہ چونکہ ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں روزمرہ کے، تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کوئی ایک ہمیں فتویٰ دے سکتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے نماز کے لیے ہاتھ سینے پر باندھو، کوئی دوسرا فتویٰ دے سکتا ہے کہ نہیں بھی نماز کے لیے ہاتھ پیٹ پر باندھو، لیکن دونوں کی نماز ہو جائے گی. کوئی یہ تو نہیں کہتا نا کہ اچھا بھائی امام ابو حنیفہ نے تو چار فرض کی بجائے پانچ فرض بتا دیے، یا امام شافعی نے تو چار فرض کی بجائے تین فرض بتا دیے. ایسی تبدیلی آپ کو کہیں ملے گی بھلا؟ یا کوئی اس کی ضرورت کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ لوگ لکھ کر جواب دیتے جائیے مجھے. تو یہ چینجز کبھی ہو ہی نہیں سکتے فقہ میں. آپ دیکھیں کہ فرائض میں چینجز نہیں ہو سکتے، ہاں لیکن جو معاملات ہیں جیسے نماز پڑھنی کیسے ہے، تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آمین زور سے کہو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی آمین دل میں کہو، کوئی کہتا ہے بسم اللہ زور سے پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی بسم اللہ آرام سے پڑھو، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب فقہ میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں اور وہ فرض کو چینج نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ فکس ہیں. بعض چیزیں جو مسنون کہلائیں گی یا سنت کہلائیں گی، اس میں بھی کچھ چیزوں کو آپ کو کرنا ضروری ہے، اور نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے پوچھ ہو جائے. بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ. دیکھیں مکروہ حرام نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں. مکروہ یہ ہمارے علماء نے یہ ٹرمز نکالی ہیں تاکہ ہم کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. مکروہ مطلب ناپسندیدہ، جسے کراہت کی جائے. اور مباح ایک ٹرم ہوتی ہے، مباح کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا دین خاموش ہے، نہ اس کو حلال کیا گیا نہ ہی حرام کیا گیا، اس کا کرنا جائز ہے لیکن اس پر کرنے پر کوئی اجر نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں مستحب. مستحب مطلب پسندیدہ، جس کے کرنے پر اجر ہے اور جس کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ بے فکر ہیں، میں اس کو آپ کو گاہے بگاہے جب ہماری کلاسز چلتی رہیں گی میں آپ کو لکھاتی رہوں گی اس کی ڈیفینیشن. اور بعض چیزیں ہیں حرام. تو حرام جس کا کرنے والا گناہگار ہے اور جس کو سزا ملے گی، اور اس کے مقابل میں فرض آتا ہے. تو ان چیزوں کو، ان ٹرمز کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ جب ہم فقہ پڑھیں گے اور اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو الحمدللہ ہمارے لیے فقہ کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیسے سمجھا تھا اس کو، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ رسول اکرم کا فرما بردار، اطاعت گزار. تو صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، صحابہ نے اس فقہ کو کیسے لیا، کیسے پھر انہوں نے خود اجتہاد کیا. تو یہ جو فقہ ہم پڑھیں گے اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، پہلی بات قرآن اور صحیح احادیث. ٹھیک ہے، یعنی ہم جو بھی فقہی مسائل کا حل نکالیں گے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہیں قرآن، اور دوسرا صحیح احادیث یعنی سنت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مین سورسز ہیں ہمارے فقہ کے. اب اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ اب دیکھیں ہر سوال کا جواب قرآن اور سنت میں تو نہیں مل سکتا تھا. اب لوگ جب اسلام دور دور تک پھیلتا گیا تو مسائل بھی دور دور تک پھیلتے چلے گئے، نئے نئے مسائل آنے لگے. تو پھر اب قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء نے اصول الفقہ بنائے، فقہ کے جو اصول تھے وہ بنائے گئے کہ کن بنیادوں پر یہ نئے مسائل کا حل نکالا جائے. تو مین سورس قرآن اور سنت ہے، اس کی روشنی میں پھر مسئلے کا حل نکالا جائے گا. اور اس میں آتا ہے پہلے اجماع، قیاس، اجتہاد. ٹھیک ہے، اجماع، قیاس اور اجتہاد یہ چیزیں آتی ہیں. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن مین جو چار چیزیں ہیں پہلے قرآن اور سنت ہے، پھر اس کی روشنی میں ہم اجماع دیکھیں گے تمام علماء کا جس پر جو جمع ہو جائے ایک فتوے پر. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے قیاس، یعنی کسی چیز کو کسی چیز پر رکھ کر دیکھا جائے گا. پھر اجتہاد، اجتہاد مطلب یعنی سارے علماء بیٹھ کر سر توڑ کوشش کریں گے قرآن اور سنت سے، ڈھونڈیں گے کہ کیا چیز وہاں پر تھی، اس وقت ان لوگوں نے ایسے معاملات آئے تھے تو کیسے فیصلہ کیا تھا، اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ مین چیزیں یعنی قرآن اور سنت کی روشنی کے بعد یہ تین مین چیزیں ہیں، اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ابھی فی الحال ان تین کو آپ یاد رکھیں. تو مین سورسز کون سے ہوئے ہمارے؟ قرآن اور صحیح احادیث، ہے نا. تو اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آپ خود دیکھیں، اب آپ یہاں سے سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کیا حالات تھے اور آج 1400 سال بعد کیا حالات ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی، میں تو پلین میں سفر ہی نہیں کرتا، میں تو ٹرین میں بھی نہیں سفر کرتا، میں تو بس میں بھی نہیں کروں گا سفر، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ ہی نے نہیں کیا تھا. اب یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اب کوئی کہے کہ میں تو چاول کھاؤں گا ہی نہیں کبھی، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم کو چاول کا ذکر ہی نہیں ملتا، یا ہمیں مرغی کے گوشت کا ذکر ہی نہیں ملتا رسول اللہ کے زمانے میں، تو میں مرغی کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چند چیزیں حرام تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دی کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری تمام چیزیں وہ سب حلال ہیں، وہ مباح ہیں، ہمارے لیے جائز ہیں کھانا. اور چند چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے بس ہمارے لیے حرام کی ہیں، باقی سب چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا الحمدللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو فقہ ہے یہ سمجھ بوجھ کے لیے آتا ہے، اور یہ علم سے تعلیم سے ایک لیول آگے ہے. اور معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے فقہ کو مرتب کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کیسے لوگوں کو آسانیاں فراہم کی. میں آپ کے سامنے صرف دو مثالیں رکھوں گی اور پھر ہم اپنی آج کا سیشن ختم کریں گے. کہ جب حج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 125,000 لوگوں نے حج کیا تھا، صحابہ اکرام نے، ماشاءاللہ دور دراز سے لوگ آئے تھے تاکہ رسول اللہ کے ساتھ حج ہو جائیں. جب کوئی صحابی آپ کے پاس آ کر کے تھے کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی بہت بڑی، یا رسول اللہ میں نے یہ فلاں فلاں کام پہلے کر لیا اور فلاں بعد کیا، کوئی آتا یا رسول اللہ میں نے فلاں کام بعد میں کیا فلاں پہلے کر لیا، آپ ہر ایک سے جواب میں کہتے جاتے ولا حرج ولا حرج، کوئی بات نہیں اب کر لو، کوئی بات نہیں اب کر لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا فریضہ حج، اس میں اگر کسی سے کوئی چیز ذرا سی آگے پیچھے ہو گئی تو رسول اکرم نے ان کو فتویٰ نہیں دے دی کہ ارے ارے تمہارا تو حج ہی نہیں ہوا، ختم، اب تم تو یعنی تم نے سارے غلط کام کر لیے. نہیں، آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اور طریقہ کیسا تھا کہ کوئی بات نہیں اب کر لو، کوئی بات نہیں اب کر لو. تو یہی ہمارے دین کی آسانی ہے، خوبصورتی ہے. اور دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو بہت مشہور حدیث ہے، اور جو اصول الفقہ ہیں یعنی فقہ کے جو اصول بنائے گئے ہیں اسی حدیث کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو تنگی نہ پیدا کرو. تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، اس میں کتنی لچک ہے. اور فقہ کا جو اصل معنی بتایا جاتا ہے، یعنی ہمارے عام زبان میں، دور حاضر کے مسائل کا حل دور قدیم سے نکالنا، یعنی قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر نئے آنے والے مسائل کا حل نکالنا. اور یہ بھی ہم بات لے سکتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے احکام بدل جاتے ہیں، یعنی سچویشن جیسے جیسے آتی ہے تو احکام بھی بدل جائیں گے. ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ بس نہیں، جو ایک بات کہہ دی گئی بس پتھر کی لکیر ہے، اب اس سے کوئی ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، فقہ میں یہ نرمی، یہ لچک ہے، یہ آسانی ہے کہ ہم حالات کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نفس کی غلامی نہ ہو رہی ہو اور ہماری خواہشات کے تابع نہ ہم ہوں. بس یہ کہ اس وقت جو آسانی ہے وہ دیکھی جائے گی، یعنی جو چیز قرآن اور سنت سے قریب تر ہوگی اور جس میں آسانی ہوگی وہ دیکھی جائے گی. اور یہ بھی ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ کسی ایک امام کے فقہ کو فالو کریں، نہیں. ہاں، اگر کوئی نفس کا بندہ اور غلام ہے اور وہ اس وجہ سے کوئی ایک کو لیتا ہے اور کبھی دوسرے کو لیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر آپ آسانی کے لیے کبھی کسی ایک امام کا فتویٰ مانتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے امام کا فتویٰ مانتے ہیں، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے تو خود فرمایا کہ آسانی پیدا کرو تنگی میں پیدا کرو. تو آپ آسانی کے لیے کوئی لے رہے ہیں فتویٰ، کوئی بات نہیں، کیونکہ فقہ میں آسانی ہی قرار دی گئی ہے. تو بہرحال الحمدللہ یہ ہمارا فقہ کی اہمیت پر تھوڑا سا سیشن تھا. بہت ساری باتیں تھیں لیکن وہ سب تو ہونا پاسبل نہیں ہے. الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہمارا. اگلے ہفتے سے ہماری کلاسز 9 سے 10 تک رہیں گی، یعنی آپ کی 9 سے 10 تک رہے گی. اب چند ضروری باتیں ہیں. جی، حالت حاضر کے مسئلے کا حل غائب سے نکالنا. تو اب جو ہے ہم آج کا یہ سیشن ختم کرتے ہیں. جو باقی کی آپ کو ساری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ وہ ہماری جو انچارج ہے فوزیہ دورانی وہ آپ کو بتا دیں گی جو رولز ریگولیشن سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے تاکہ بات سمجھانے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی پیدا ہو. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.